اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سحر عالمی نیٹ ورک کے پروگرام پیام رحمان میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، اس پروگرام میں ہم قرآن مجید کے سوروں کا تعارف پیش کرتے ہیں، اور آج پیش کریں گے سورہ صاد کا تعارف۔ اور پروگرام کے آغاز سے پہلے چاہتے ہیں کہ اس سورہ کی چند آیات کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سنتے ہیں۔
بسم الله الرحمن الرحيم صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب۔
بنام خدائے رحمان و رحیم، صاد، قسم ہے اس قرآن کی جو نصیحت والا ہے، مگر جنہوں نے اس کا انکار کیا وہ غرور اور مخالفت میں ہے۔ ان سے پہلے ہم کتنی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں، پھر جب ہلاکت کا وقت آیا تو فریاد کرنے لگے، مگر وہ بچنے کا وقت نہیں تھا، اور انہوں نے اس بات پر تعجب کیا کہ خود انہی میں سے کوئی تنبیہ کرنے والا آیا، اور کفار کہتے ہیں یہ جھوٹا جادوگر ہے۔
ناظرین، پروردگار عالم کے بابرکت نام سے اس پروگرام کا آغاز ہوا ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ سورہ صاد کا تعارف پیش کریں، اور ہمارے مہمان ہیں حسب سابق قبلہ سید عباس مہدی حسنی صاحب۔ قبلہ، السلام علیکم۔
علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔
الحمدللہ، پروردگار کے لطف و کرم سے اور اس کی توفیقات سے یہ آج 38واں پروگرام، یعنی 38واں سورہ اور 41واں پروگرام جو ہے وہ الحمدللہ جو ہے وہ جاری ہے۔ چونکہ ہم نے سورہ یاسین کو ہم نے تین حصوں میں ڈیوائڈ کر دیا، اس لیے 41واں پروگرام ہے، ورنہ سورہ جو ہے وہ 38واں ہے۔ تو چاہتا ہوں کہ اس سورہ کا آغاز جو ہے وہ، جو پروردگار عالم نے اس سورہ کے اندر جو گفتگو کی ہے اپنے بندوں سے، جن مطالب اور جن موضوعات کو بیان کیا ہے، وہ اس سورہ میں کیا کیا ہے؟
جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، در حقیقت سورہ صاد جو ہے وہ سورہ صافات کی تکمیل، اس کا تکملہ ہے، اور اس کے ذریعے اس کو کمپلیٹ کیا گیا، چونکہ تقریباً جو مطالب سورہ صافات میں آئے تھے اسی سے ملتے جلتے مطالب اس میں بھی آئے،
سورہ صاد کے اندر،
سورہ صاد میں بھی آئے۔ مطالب کے لحاظ سے جب ہم اس سورہ پر نظر کرتے ہیں، اس کا مطالعہ کرتے ہیں، تو ہم چار حصوں پہ ان موضوعات کو اور جو مطالب بیان ہوئے ہیں انہیں تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک حصہ وہ ہے کہ جس میں توحید خداوند متعال، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، اور مشرکین اور کفار جو نبوت اور توحید کے مقابلے میں جو انہوں نے سرکشی کی ہے، جو اصرار کیا ہے اور جو ضد کی ہے، اس کو بیان کیا گیا ہے۔ اسی طرح سے اس حصے میں جو ہے وہ شرک سے مقابلہ کرنے کے لیے بھی کہا گیا ہے۔ دوسرا حصہ ان مطالب کا ہے کہ جس میں نو نبیوں کی داستان پروردگار نے اس میں بیان کی ہے، بالخصوص حضرت سلیمان، حضرت داؤد اور حضرت یوسف علیہ السلام، ان کے قصے بیان کیے گئے ہیں، ان کی زندگی کے حالات، اور دین کے راستے میں جو انہیں سختیوں کا، جن سختیوں اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے، انہیں بیان کیا گیا ہے، تاکہ یہ درس رہے مومنین کے لیے، بالخصوص صدر اول کے جو مسلمان تھے، مومنین تھے، ان کے لیے،
اسلام کے جو مسلمان تھے، انہوں نے جو مصیبتیں اٹھائیں، جو مشکلات جو جھیلی ہیں، اس کا ذکر ہے،
اس کا ذکر ہے۔ تیسرا حصہ ان مطالب کا ہے کہ جس میں کفار کو بتایا گیا ہے کہ قیامت میں کیا انجام ہونا ہے، اور اس کی وجہ ہی تاکہ یہیں سے جو ہے وہ انسان جو کفر اختیار کیے ہوئے آمادہ رہے، اور کہ قیامت میں اس کا اس طرح کا انجام ہونا ہے. آخری حصہ ان مطالب پہ مشتمل ہے کہ جس میں انسان کی خلقت کو بیان کیا گیا ہے، حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے ملائکہ کے سجدے کا ذکر ہے اور شیطان کی نافرمانی کا ذکر ہے. انسان کی جو خلقت کو بیان کیا گیا ہے یا ملائکہ جو سجدہ کیا انسان کے سامنے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے، اس لیے تاکہ مومنین اس بات کو درک کر سکیں کہ اللہ کے نزدیک انسان کی کتنی کرامت پائی جاتی ہے، اور دنیا میں وہ شیطانی پروپگنڈوں سے اور شیطان کے جال میں پھنسنے سے جو ہے وہ اپنے کو محفوظ رکھیں.
یقین اس میں کوئی شک نہیں ہے قبلہ حسنی صاحب کہ پروردگار عالم نے انسان کو اشرف المخلوقات جو ہے وہ بنا کر بھیجا ہے اور اپنا خلیفہ بنا کر جو ہے وہ زمین پہ انسان کو بھیجا ہے. میں کچھ دنوں پہلے مطالعہ کر رہا تھا تو ایک حدیث سورہ زمر کے حوالے سے نظر آئی تھی اس کی فضیلت میں. میں چاہتا ہوں کہ وہ حدیث جو ہے وہ آپ کی زبان مبارک سے سنیں.
جی دیکھیں، یعنی شاید آپ نے جو ہے وہ سورہ زمر کا پہلے میرا خیال ہے کہ مطالعہ کیا ہے، انشاءاللہ آئندہ ہفتے اس پہ ہم گفتگو کریں گے. اور میں چاہتا ہوں کہ سورہ سعد کے حوالے سے جو ہے وہ میں ایک دو حدیثوں کا تذکرہ کروں کہ یقیناً ہمارے جس طرح سے قرآن مجید کی آیت جو ہے ہمارے دلوں کو نور عطا کرتی ہے، اسی طرح سے احادیث بھی ہمارے دلوں کو منور کرتی ہیں. اس میں ایک حدیث حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے، کیا فرماتے ہیں، جو شخص سورہ سعد کی تلاوت کرے گا پروردگار عالم اس کو ان پہاڑوں کے وزن کے برابر نیکیاں عطا کرے گا کہ جو پہاڑ اس نے جناب داؤد علیہ السلام کے لیے مسخر کیے تھے. اور اس سورے کی تلاوت کرنے والے انسان کو پروردگار گناہ کبیرہ اور گناہ صغیرہ، جو چھوٹے بڑے گناہ ہیں، ان پر اصرار کرنے سے محفوظ رکھے. ہر انسان گناہ میں مبتلا ہوتا ہے، لیکن بعض اوقات انسان اصرار کرتا ہے، یعنی روزانہ اور مسلسل جو ہے کسی گناہ کو انجام دیتا ہے، تو اس سے
بار بار انجام
ایک بات ہوتا ہے کہ سہون ہو گیا گناہ، ایک بات یہ کہ نہیں عمدن جو ہے روزانہ
جان بوجھ کے
اس سے اللہ جو ہے وہ اصرار سے اس پہ محفوظ رکھے گا. دوسری حدیث فرزند رسول باقر العلوم حضرت محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے، اور یقیناً جتنے بھی آپ کے نسل کے امام ہیں جو اہل بیت علیہ السلام ہیں آپ کے، وہ درحقیقت یا قرآن بیان کرتے ہیں یا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کرتے ہیں، تو ان کی حدیث گویا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. اور
تو ان کا اچھا ائمہ ہدا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ملتا ہے کہ اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، بلکلنا محمد. یہ حدیث جو ہے وہ مشہور ہے کہ ان میں سے ہر ایک کا کلام جس کا بھی لے لیں، ان سب میں جو ہے وہ ایک ہی چیز جو ہے وہ بیان کی جاتی ہے.
جی، اور ہم یقینی طور پر انہی کے سلسلے میں کہہ سکتے ہیں کہ ان کا کلام جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے، چونکہ ان کی عصمت کی گواہی جو ہے خود قرآن مجید نے دی ہے، جس کے تذکرہ کا ذکر یعنی موقع یہاں اس وقت نہیں ہے. تو آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص، یعنی امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو بھی شخص جو ہے وہ ہر شب جمعہ، ظاہر سی بات جمعرات ہے اور ہم شب جمعہ سے نزدیک ہو رہے ہیں، جو بھی شخص شب جمعہ سورہ سعد کی تلاوت کرے گا پروردگار عالم اس کو اتنی مقدار میں نیکیاں عطا کرے گا، یعنی خیر دنیا اور آخرت، دنیا اور آخرت کی جو نیکیاں ہیں اچھائی ہیں اس کو عطا کرے گا. کتنی نیکیاں؟ کہ جتنی وہ کسی اپنے فرستادہ نبی کو عطا کرتا ہے یا اپنے مقرب فرشتوں کو عطا کرتا ہے اتنی نیکی عطا کرے گا دنیا اور آخرت دونوں میں. اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ یہ شخص جو ہے وہ اس کو اللہ بہشت میں داخل کرے گا اپنی، اور بہشت میں داخل کرنے کے علاوہ یہ اپنے اہل بیت میں سے، اپنے گھر والوں میں سے جس کو محبوب رکھتا ہوگا اس کو جنت میں
عالم اس انسان کو وہ رتبہ جو ہے
رتبہ دے گا کہ اپنے اہل اپنے گھر والوں میں جسے چاہے یہ جو ہے وہ جنت میں داخل کرے، یہاں تک کہ جو اس کا خادم ہوگا، جو اس کی خدمت کرتا ہوگا، وہ بھی جنت میں داخل ہوگا.
بہت بہت شکریہ قبلہ، یہاں پہ ایک بریک لیتے ہیں، اس کے بعد سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. ناظرین دیکھتے رہیے پروگرام پیام رحمان، جس میں سورہ فات کا تعارف پیش کیا جا رہا ہے.
اللہ الرحمن الرحیم، سورہ فات. اس سورہ کی ابتدائی آیات کے شان نزول میں روایت ہے کہ ابو جہل اور ابو سفیان کی معیت میں قریش کی ایک جماعت حضرت ابو طالب علیہ السلام کے پاس آئی اور کہنے لگی، ہم آپ سے انصاف کی بات کرنے آئے ہیں، آپ کا بھتیجا ہمیں ہمارے دین پر چھوڑے اور ہمارے خداؤں کو کچھ نہ کہے تو ہم بھی اس کو اس کے دین پر چھوڑ دیتے ہیں۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کی باتوں کا ذکر کیا تو آ حضرت نے جواب میں فرمایا، کیا وہ ایک کلمہ کہنے کے لیے تیار ہے جس کی بدولت وہ عربوں پر حکمرانی کریں اور ان کی گردنیں ان کے سامنے جھک جائیں؟ وہ کہنے لگے، اگر ایک کلمے سے عربوں پر حکمرانی کرنے کا موقع ملتا ہے تو ہم کہہ لیں گے، وہ کون سا کلمہ ہے؟ آپ نے فرمایا، لا الہ الا اللہ۔ پس یہ سن کر وہ سب اٹھ کر چلے گئے اور وہی باتیں کی جو اس سورے کی ابتدا میں مذکور ہے۔ اس سورے کی آیت نمبر 4 میں اشارہ ہوا کہ جس پر اس شخص کا جادو چل جاتا ہے وہ کسی نقصان کی پرواہ نہیں کرتا، تمام مفادات حتیٰ کہ وطن سے بھی ہاتھ اٹھا لیتا ہے۔ بے شمار معبودوں کی جگہ صرف ایک معبود، کیسی عجیب بات ہے! زندگی کی ہر ضرورت کے لیے الگ الگ معبود ہوا کرتا ہے، تمام ضروریات کے لیے صرف ایک معبود ہماری ثقافت میں ایک نامانوس لفظ ہے۔ واضح رہے، مشرکین زندگی کے ہر شعبے کے لیے ایک معبود سے اپنی توقعات وابستہ رکھتے اور اس کی پوجا کرتے تھے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے کلمہ توحید کی پیشکش سن کر یہ لوگ یہ کہتے ہوئے اٹھ گئے، یہ تو کچھ عزائم رکھتا ہے، یہ خود ہم پر حکمرانی کرنا چاہتا ہے۔ کلمہ توحید کی دعوت کا مطلب یہ ہے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تابع فرما ہو جائیں، یعنی اس دعوت کی کوئی بنیاد پچھلے ادیان میں بھی نہیں ملتی کہ صرف ایک ہی خدا پر اکتفا کرو۔ فی شک من ذکری، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انہیں میرے ذکر کے بارے میں شک ہے، ورنہ خود محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ لوگ اس سے پہلے امین کہتے تھے۔ خدا کی طرف سے عہدہ دینا خدا ہی کا کام ہے، ان کو کب اختیار دیا گیا ہے کہ نبوت کس کو دی جائے اور کس کو نہ دی جائے؟ اگر ان لوگوں کا بس چلتا تو یہ آسمانی راستوں پر چڑھ کر یہ کوشش کرتے کہ جس کو ہم نبوت دینا چاہتے ہیں اس پر وحی نہ ہو۔ آسمانی راستوں پر اس وقت یہ کیا چڑھیں گے؟ یہ لوگ تو ایک دن اسی جگہ یعنی مکے میں شکست کھانے والا چھوٹا سا لشکر ثابت ہوں گے۔ واضح رہے کہ قرآن کریم اس وقت مشرکین مکہ کو جند محزوم یعنی شکست خوردہ لشکر کہہ رہا ہے، جبکہ مسلمان نہایت اقلیت میں تھے اور دشمن اکثریت میں اور طاقتور تھا، یعنی نہایت طاقتور یا میخوں کے ذریعے عذاب دینے والا۔
ناظرین، پیام رحمان پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ سورہ 7 پہ گفتگو ہو رہی ہے اور اس کا تعارف پیش کیا جا رہا ہے۔ قبلہ حسنی صاحب، میں سوال یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ آپ نے ابھی ابتدا میں اشارہ کیا کہ اس سورہ کے اندر اور قرآن کے دوسرے سوروں کے اندر انبیاء کی داستانیں بیان کی، بالخصوص اس سورہ میں حضرت سلیمان کا، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر ہے۔ ایک داستان دیکھی تھی میں نے، حضرت ایوب علیہ السلام کی جو ہے وہ اس میں بیان ہوئی ہے سورہ صاد ہی کے اندر، تو وہ داستان جو ہے وہ کیا ہے؟
دیکھیں، جناب ایوب علیہ السلام کی داستان جو ہے وہ اس سورہ میں تو بیان ہی ہوئی ہے، اس کے علاوہ سورہ نساء میں، سورہ انعام میں اور سورہ انبیاء میں بھی آپ کی داستان،
حضرت ایوب علیہ
السلام کی داستان کا ذکر ہوا ہے، بالخصوص سورہ صاد میں جس پہ ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ اس میں جو آپ کی داستان بیان ہوئی وہ آیت نمبر 41 سے ذکر شروع ہوتا ہے آپ کا، وَسْكُرْ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَسْكُرْ عَبْدَنَا اَيُّوبَ اِذْ نَادَ رَبَّهُ، کہ آپ ذکر کیجئے میرے بندے ایوب کا بھی جنہوں نے اپنے پروردگار کو آواز دی۔ تو یہ در حقیقت داستان کے ایک حصے کی طرف اشارہ ملتا ہے، ورنہ اس داستان کی جو تفصیل ہے اس آیت کے ذیل میں، جو اس کے تفصیلات ہیں وہ روایات میں ملتی ہیں، وہ اس طرح سے کہ جناب ایوب علیہ السلام کو پروردگار نے بہت سا مال عطا کیا، بہت سی نعمت عطا کی، اولاد عطا کی، اور آپ ایک عیش و آرام کی زندگی گزار رہے تھے،
بہت ثروت مند اور دولت مند انسان تھے.
اور میں یہیں پہ ذکر کروں، حتی توریت میں بھی جو ذکر ہوا ہے وہ آپ کسی نبی کے عنوان سے ذکر نہیں ہوا ہے، اور نبی نہیں کہا ہے توریت نے، بلکہ ایک نیک انسان کہا ہے جن کے پاس بہت زیادہ مال و دولت تھی. اور اتنی دولت ہونے کے باوجود آپ جو ہے وہ اللہ کا شکر ادا کرتے تھے اور اللہ کی عبادت کرتے تھے. اچھا، ملتا ہے کہ اس وقت تک شیطان کا آسمان پہ جانا منع نہیں ہوا تھا، تو وہ پروردگار سے مخاطب ہوتا ہے اور مخاطب ہو کے کہتا ہے کہ آپ جو دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایوب جو ہے وہ اتنا شکر ادا کر رہے ہیں آپ کا، یہ اس وجہ سے کہ چونکہ اتنی دولت ان کو عطا کی گئی، اگر یہ دولت چھین لی جائے،
آرام و آسائش میں ہیں لہذا
شکر ادا کر رہے ہیں، اگر یہ دولت چھین لی جائے، یہ مال ان سے لے لیا جائے، تو پھر شکر ادا نہیں کریں گے. تو اللہ نے کہا جا، میں نے تجھے اختیار دیا اور تو ان کے مال، ان کے اولاد اور ان کے جسم پر، یعنی اختیار میں نے تجھے دیا،
ان کی صحت و سلامتی.
ہاں، اب ملتا ہے کہ شیطان آتا ہے اور آنے کے بعد جو ہے وہ یہ سبب بنتا ہے کہ آپ کے جو بھیڑ تھیں وہ تلف ہو جائیں، آپ کے جو ہے وہ کھیتیاں جو ہیں وہ برباد ہو جائیں، آپ کے اولاد جو ہے آپ سے چھن جائے، اور اس طرح سے آپ ایک فقیر و نادار شخص بن جائیں. لیکن ملتا ہے کہ یہ سب چیزیں چھن گئیں، لیکن حضرت ایوب علیہ السلام کی زبان پہ کبھی ناشکری نہیں آئی، بلکہ ہمیشہ وہ اللہ کا شکر جس طرح پہلے ادا کرتے تھے اسی طرح ادا کرتے رہے اور عبادت میں مشغول رہے. اس کے بعد ملتا ہے کہ اس نے مال و اولاد پر جو ہے وہ قبضہ کرنے کے بعد اور اس سے جناب آدم
چھین لینے
کے بعد جو ہے اب آپ کے بدن میں جو ہے وہ مسلط اس طرح سے ہوتا ہے کہ سبب بنتا ہے کہ آپ ایسی بیماری میں مبتلا ہو جائیں کہ جو جس سے بہت زیادہ لاغر ہو نحیف ہو جائیں، اتنی یعنی ایسی بیماری میں مبتلا ہوئے ملتا ہے کہ حتیٰ اپنے پرائے سب نے آپ کو ساتھ چھوڑ دیا، اور یہاں تک کہا کہ بعض لوگوں نے کہ لگتا ہے کہ آپ سے کوئی ایسا گناہ ہو گیا ہے کہ جس گناہ کی سزا جو ہے نعوذ باللہ خدا آپ کو دے رہا ہے، بعض لوگوں نے یہ گمان کیا. تو آپ نے کہا نہیں، میں اب بھی جو ہے وہ نیکی کرتا ہوں، اللہ کی عبادت کرتا ہوں، آپ جب بھی کھانا کھاتا ہوں بغیر یتیم و مسکین کھانا نہیں کھاتا ہوں. تو یعنی ایسی حالت میں مبتلا ہونے کے بعد اور بیماری میں مبتلا ہونے کے بعد بھی آپ نے شکر خدا کو جو ہے وہ اپنے ہاتھ سے جانے نہ دیا، نہیں ترک کیا، اور ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرتے رہے، اللہ کی عبادت آپ کرتے رہے. تو اس طرح سے ملتا ہے کہ اس کے بعد جو ہے وہ ایک دن پروردگار نے جب دیکھا کہ یہ اپنے امتحان تھا، پروردگار یہ اس امتحان میں کامیاب ہوئے، آپ کے شکر میں کمی نہیں آئی، آپ کی ابدیت اور آپ کی عبادت میں کمی نہیں آئی، تو پروردگار نے دوبارہ ان کو نعمتیں ادا کی، ان کو اولاد ادا کی، اور پھر جو ہے وہ آپ ایک اچھی زندگی
گزارنے.
یہ ہے خلاصہ آپ کی.
قبلہ حسنی صاحب، آپ نے حضرت ایوب علیہ السلام کے شکر کا ذکر کیا کہ وہ ہر حال میں پروردگار کا شکر ادا کرتے رہے، جہاں یہاں تک کہ تمام نعمتیں جو ہے وہ چھن گئیں. لیکن حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر جو ہے بہت مشہور ہے، اور یہاں تک کہ اردو زبان میں اور بہت سی زبانوں میں جس کا تعلق دنیا اسلام سے ہے زیادہ تر، اس میں صبر ایوبی جو ہے ضرب المثل بن گیا ہے. تو یہ جو صبر ایوب ہے یہ کیا ہے، اور اس کے بعد اس صبر سے یا اس داستان سے ہمیں جو ہے وہ کیا درس ملتا ہے؟
دیکھیں، صبر ایوبی ایک مشہور ہونے کی ایک وجہ یہ ہے کہ یعنی جس کے پاس تمام امکانات ہوں، تمام فیسلٹیز ہوں، تمام وسائل ہوں، اور وہ ظاہر سی بات ہے کہ ایسی حالت میں آپ شکر ادا کرتے ہیں، اس کے بعد آپ کو سب کچھ چھین لیا جائے، حتیٰ کہ اپنے پرائے سب آپ کو چھوڑ دیں، صرف آپ کی بیوی جس کا نام بتاتے ہیں رحمت تھا، وہ آپ کی جو ہے وہ سیوا کرتی رہی، آپ کی خدمت کرتی رہی، باقی سب نے یعنی ملامت کرنا شروع کر دیں لوگ. یعنی ایک بار یہ ہوتا ہے کہ سب کچھ چھن جائے، یعنی ہوتا ہے نہیں کہ مال چھن جائے، احباب چھن جائے، لیکن ایک بار یہ کہ ملامت کریں لوگ، یہ زیادہ انسان کو دکھ پہنچاتی چیز، زیادہ جو ہے وہ تکلیف دہ ہوتی ہے.
غالباً شماتت کہتے ہیں کہ یہ جو غربت آئی ہے آپ کے اوپر، یہ آپ کے نعوذ باللہ گناہوں
کی وجہ سے، ایک معصوم کو یعنی ایسی نسبت دی جائے. تو یعنی ان تمام دنیاوی مصائب کے بعد، مال چھننے کے بعد، اولاد چھننے کے بعد، اپنے کھیتی برباد ہو جانے کے بعد، یہ تمام نعمتیں سلب ہونے کے بعد، پھر ایک سخت بیماری مبتلا کرنا کہ آپ جو ہے وہ اپنے پرائے کو سب کا ساتھ چھوڑ دینا، اس کے بعد ملامت کرنا سب کا، تو یقین بہت بڑی مصیبت ہے ایک طرح سے. اور ان تمام مراحل میں انسان صبر کرے یہ واقع ایک عام انسان کی بس کی بات نہیں ہے. اور حقیقت میں یعنی صبر ایوبی اسی لیے ضرور مسئلہ بن گیا کہ ہمیں ہم پر سخت سے سخت بھی اگر مصائب پڑھیں تو ہمیں جو ہے وہ ہمارے سامنے یہ انبیاء علیہ السلام کے آئیڈیل موجود ہیں, یہ نمونہ موجود ہے ہمیں جو ہے وہ ہم ایک مصیبت جائے وہ ایک مصیبت ہم پر آ جاتی ہے تو ہم صبر نہیں کر پاتے, جس کے اوپر اولاد بھی چلی چھن جائے, مال بھی چھن جائے, بیماری میں مبتلا ہو جائے, ملامت بھی لوگ کریں, اتنی ساری مصیبتیں پے در پے, اس کے بعد صبر کریں. اچھا یہ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا کہ آپ درس کیا ملتا ہے ہمیں آپ کی زندگی سے, اور
چونکہ قرآن نے جتنی بھی داستانیں بیان کی ہیں انبیاء کی اور گزشتہ اقوام کی,
جی جی,
یقیناً وہ ہمارے لیے درس ہیں, درس عبرت ہیں, اس میں مثبت نکات ہیں منفی نکات ہیں,
جی
کہ
جی
جن کو ہم دیکھ مثبت نکات کو لے لیں اور منفی نکات کو جو ہے وہ چھوڑ دیں.
یقیناً ایسا ہی ہے, یہ واقعات اور یہ قصے بار بار تکرار بھی ہوئے ہیں, بعض کی وجہ یہ ہے کہ یہ ہدایت کے لیے ہم اس سے رہنمائی ہدایت اور اپنی آئیڈیل بنا سکے, اگر آئیڈیل نہ ہوتے تو اللہ ذکر نہ کرتا. تو جو درس اور عبرت حاصل ہو سکتی ہے اس میں سب سے پہلا درس یہ ہے کہ اللہ کا امتحان اور اس کی آزمائش اتنی زیادہ وسیع ہے کہ وہ نبیوں کو بھی شامل ہوتی ہے, یعنی نبی بھی اس میں شامل ہوتے ہیں. اچھا اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ پروردگار اس ان امتحانات کے ذریعے جو ہے وہ انسان کے مزید استعداد کو جو ہے وہ نکھارنا چاہتا ہے اور انسان کو کمال تک پہنچانا چاہتا ہے. اس لیے روایت میں ملتا ہے کہ سب سے زیادہ جو مصیبت میں وہ ہوتے ہیں وہ انبیاء ہوتے ہیں, اس کے بعد جن کا درجہ ان سے نیچے ہوتا ہے وہ ہوتے ہیں, اسی طرح سے پھر آپ نیچے چلے آئیے. اور دوسری روایت یہ ہے کہ جنت میں ایک ایسا درجہ ہے کہ جو اسی کو ملے گا کہ جو مصیبت میں مبتلا ہوا ہو. تو ایک تو یہ کہ یہ مصیبت ہمارے لیے یعنی کمال کا سبب ہے, دوسرا درس جو ملتا ہے وہ یہ کہ یہ مصیبت در حقیقت رحمت کا سرچشمہ ہے, نعمت کا سرچشمہ ہے. ان مال اسر یسرا, ہر سختی کے ساتھ جو پھر آسانی آتی ہے, جیسا کہ مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں اندا تناہی شدت تکون الفرج, شد یہ مصیبت سخت ہوتی ہے تب اس کے بعد فرج اور جو ہے وہ گراگشائی ہوتی ہے اور آسانی پھر انسان
پھر قبلہ نصیب. پروردگار ہمارے لیے ایک آئیڈیل اور ایک نمونہ رکھنا چاہتا ہے کہ جہاں تم مصیبتوں پہ جو ہے واویلا کرتے ہو, پریشان ہو جاتے ہو اور نا امید ہو جاتے ہو, تم تو کچھ نہیں ہو, ہم نے تو انبیاء کو جو ہے وہ اتنی مصیبتوں میں مبتلا کیا اور ان کا امتحان لیا, تو یہ تمہارے لیے
یقیناً ایسا ہی. یعنی یہ جناب ایوب علیہ السلام کے داستان, دیگر انبیاء کے داستانوں سے یہی ملتا ہے کہ ہمیں اپنے زندگی کے ہر پیچ و خم میں, ہر مرحلے میں سب کچھ چھن جائے, زلزلہ آ جائے, سیلاب آ جائے, ہر مرحلے پر جو ہے ہم کو کیا کہتے ہیں کہ صبر و حوصلے سے کام لینا چاہیے. اس لیے کہ اس مصیبت میں انسان اللہ سے زیادہ قریب ہوتا ہے, زیادہ اجر و ثواب کا مستحق ہوتا ہے.
یقیناً انشاءاللہ یہاں پہ قبلہ ایک بریک لیتے ہیں, اس کے بعد انشاءاللہ ہماری گفتگو جاری رہے گی. ناظرین بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں, دیکھتے رہیے پیام رحمان.
سبحانك 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 ربي سبحانك ربي خالق البحر سبحانك ربي مجري النهر سبحانك ربي بارئ السحر سبحانك ربي من له سفر سبحانك 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 ربي لك ربي سامع النجوى سبحانك ربي منقذ الغرقى سبحانك ربي منجي الحرقى سبحانك ربي شافي المرضى سبحانك 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 ربي طامع الطغاة سبحانك ربي حاشر الغنى سبحانك ربي عازل الولاة سبحانك ربي خالق البلاء سبحانك 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 سبحانك.
ناظرین خوش آمدید کہتے ہیں پیام رحمان پروگرام میں اور سورہ سعد کے تعارف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. قبلہ حسنی صاحب آخری سوال, چونکہ ٹائم بہت محدود ہے, قرآن مجید کے متعدد نام اور اس کی متعدد صفات اسی قرآن میں بیان کی گئی ہیں اور اسی سورہ کے اندر شروع میں بالکل ایک صفت بیان کی گئی اسی قرآن مجید کی کہ ذکر ہے, یعنی یہ صاحب ذکر ہے, صاحب نصیحت ہے, نصیحت والا قرآن ہے, تو اس کے بارے میں کچھ بیان جی.
دیکھیں قرآن مجید کے متعدد نام بیان کیے گئے ہیں, قرآن ہے, کتاب ہے, فرقان ہے, ذکر ہے, اس کے صفات بھی کریم ہے اس لیے اس کا اکرام ہونا چاہیے, عظیم اس کی ایک صفت ہے لہٰذا اس کی تعظیم ہونی چاہیے, بشیر ہے, نذیر, سب اس کے صفات. البتہ یہ یہاں پہ جو آپ نے سوال کیا کہ جو اس کے اس سورہ سعد کے شروع میں جو اسے ذکر کہا گیا اس کا کیا مطلب, ذکر یعنی نصیحت کرنے والا, یعنی انسان کو خواب سے نیند سے بیدار کرنے والا,
خواب غفلت سے
بیدار کرنے والا, ذکر یعنی انسان کی ہدایت و رہنمائی کرنے والا, قرآن بل قرآن ذکر یعنی قرآن کی عظمت اسی ذکر ہونے سے ہے. اب یہ کہ قرآن کس چیز کے سلسلے میں انسان کی نصیحت کرتا ہے تو اس کے بارے میں نہیں بیان کیا گیا. تو اگر ہم دیکھیں تو قرآن مجید جن چیزوں کے بارے میں نصیحت کرتا ہے اور یاد دہانی اور یاداوری کرتا ہے وہ قرآن مجید کے دو طرح کے مطالب ہیں. ایک مطالب وہ ہیں کہ جو اصلی مطالب ہیں کہ جس میں خداوند متعال کے دستورات ہیں, قوانین ہیں, احکام ہیں, عقائد ہیں, یہ سب شامل ہوتے ہیں. اب بعض وہ مطالب ہیں جو فرعی مطالب ہیں, یعنی جو اسی ہدایت کے راستے میں شامل ہوتے ہیں اور ہدایت کے راستے, مثال طور پر نجوم کے سلسلے میں ہے, فلسفے کے سلسلے میں ہے, اقتصاد کے سلسلے میں, تو بیان اقتصاد کا بیان نہیں ہے, فلسفے کا بیان نہیں ہے, علم نجوم کا نیا بیان نہیں, بلکہ یہ چونکہ بطور مثال اور اسی ہدایت کو واضح کرنے کے لیے پروردگار ان علمی مطالب کو لے کے آیا ہے اور بعض جہاں قطعی نظریہ بھی دیا ہے جو خود قرآن مجید کے علمی اعجاز علمی ہونے کی دلیل ہے کہ یہ علمی اعتبار سے جو ہے وہ معجزہ ہے. لیکن یہ جو اس کے فرعی مطالب ہیں یہ بھی در حقیقت اصلی هدف جو کہ ہدایت ہے قرآن کا اس زمرے میں آتے ہیں, اس کے ضمن میں آتے ہیں. قرآن کا کوئی بھی آیت, کوئی بھی لفظ جو ہے وہ ہدایت کے بغیر جو ہے نہیں ہے, ہدایت کے لیے ہے انسان کے. تو قرآن جو ذکر ہے یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن انسان کی ہدایت کے لیے ہے. یہ تمام انسانوں کی ہدن للناس ہے, اس کی ایک صفت, یعنی تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے. اور یہ کیمیائے سعادت ہے, یعنی اس میں دنیاوی سعادت بھی ہے, اخروی سعادت بھی ہے, بشرطی کی دنیا کے تمام انسان اسے اپنی کتاب سمجھیں کہ جو اللہ کی طرف سے ان کی ہدایت کے لیے نازل ہوئی ہے, اور ہم لوگوں میں جو پڑھنا نہیں جانتے ہیں اسے پڑھنا سیکھیں, جو پڑھنا جانتے ہیں اس کے مطالب پہ غور و فکر کریں, اور غور و فکر کرنے کے بعد اسے اپنی زندگی میں ہم عملی کریں.
بہت بہت شکریہ قبلہ, آپ کی گفتگو سے استفادہ کیا. ناظرین یقیناً آپ نے بھی استفادہ کیا ہوگا. ہمارے پروگرام کا ٹائم یہاں پہ ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ آئندہ ہفتے سورہ زمر کا تعارف لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.
سبحان الله العظيم وبحمدي ولا حول ولا قوة إلا بالله.